أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين. يوم لا يغني مولى عن مولى شيئا ولا هم ينصرون إلا من رحم الله إنه هو العزيز الرحيم. إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم. خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم ثم صب فوق رأسه من عذاب الحميم. ذق إنك أنت العزيز الكريم. إن هذا ما كنتم به تمترون. إن المتقين في مقام أمين في جنات وعيون يلبسون من سندس وإستبرق متقابلين كذلك وزوجناهم بحور عين يدعون فيها بكل فاكهة آمنين لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم. فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم. فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون. فارتقب إنهم مرتقبون. آمنت بالله صدق الله العظيم. بے شک فیصلے کا دن ان سب لوگوں کے لیے طے شدہ وقت ہے. یہ وہ دن ہوگا کہ کوئی دوست کسی دوست کے کچھ کام نہیں آئے گا اور نہ ان کی مدد کی جائے گی، ہاں مگر جس پر اللہ رحم فرمائے. بے شک اللہ غالب ہے، رحم کرنے والا ہے. بے شک زقوم کا درخت گناہگار کا کھانا ہوگا، جیسے پگھلا ہوا تانبا پیٹ میں ابل رہا ہوگا، جیسے کھولتا ہوا پانی ابلتا ہے. اس کو پکڑو اور اس کو دھکیل کر لے کر جاؤ جہنم کے بیچ میں، پھر اس کے سر کے اوپر گرم پانی کا عذاب بہاؤ. چکھ اب، بے شک تو بڑی عزت والا شرافت والا تھا. یہ وہ عذاب ہے جس کے بارے میں تم شک کیا کرتے تھے. بے شک متقی لوگ امن کی جگہ میں ہوں گے، باغات میں اور چشموں میں. باریک ریشم اور دویز ریشم وہ پہنے ہوئے ہوں گے، ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے ہوئے ہوں گے، ایسا ہی ہوگا۔ اور ہم نے ان کی شادی کرا دی بڑی آنکھوں والی حوروں کے ساتھ، اور اس جنت کے اندر ہر قسم کا پھل وہ طلب کریں گے اس حالت میں کہ امن سے ہوں گے، اس میں موت کو نہیں چکھیں گے مگر جو پہلی موت آ چکی ہے، اور اللہ نے ان کو جہنم کے عذاب سے بچا لیا، یہ تیرے رب کا فضل تھا اور یہ بڑی زبردست کامیابی ہے۔ ہم نے اس قرآن کو آپ کی زبان کے ساتھ آسان کر دیا تاکہ لوگ نصیحت حاصل کر لیں۔ اے نبی، آپ انتظار کیجئے، یہ لوگ بھی انتظار کر رہے ہیں۔ یہ ان آیات مبارکہ کا ترجمہ جو آج کی مجلس میں تلاوت کی گئی ہیں، اور یہ سورۃ الدخان کی آیت نمبر 40 سے آخری آیت نمبر 59 تک کی آیات تھیں۔ سورۃ دخان کی آج آخری آیات ہم نے تلاوت کی ہیں، 40 سے لے کر 59 تک، اور اس پر سورۃ الدخان الحمدللہ مکمل ہو گئی ہے۔ یہ جو آیات ہیں 40 سے لے کر 59 تک، اس میں اللہ سبحانہ و تعالی نے قیامت کے دن کا ذکر کیا ہے، اور جہنمیوں کو جو عذاب ہوگا وہ بتایا ہے، اور جنتی جن نعمتوں میں ہوں گے وہ نعمتیں اللہ سبحانہ و تعالی نے کھول کر ذکر کر دی ہیں۔ اللہ تعالی نے اس قرآن کے اندر کوئی بات چھپائی نہیں، جو کچھ آگے ہونا ہے قبر کے اندر یا میدان محشر کے اندر یا جہنم کے اندر یا جنت کے اندر، وہ سب اللہ تعالی نے کھول کھول کر بیان کر دیا ہے تاکہ کسی کو یہ کہنے کا موقع نہ ملے کہ جی ہمیں پتہ نہیں تھا، ہمیں صحیح اندازہ نہ ہوا۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے اس قرآن مجید میں ہر چیز کھول کھول کر بیان کر دی ہے۔ تو یہ جو آیات ہیں 40 سے لے کر 59 تک، اس میں اللہ سبحانہ و تعالی نے قیامت اور قیامت کے بعد جنت اور دوزخ کے واقعات صاف صاف ذکر کیے ہیں۔ آیت نمبر 40 سے بات شروع ہوئی تو فرمایا اِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ مِيقَاتُهُمْ اَجْمَعِينَ، جو فیصلے کا دن ہے وہ ان سب کے لیے طے شدہ وقت ہے۔ فیصلے کا دن، فیصلے کے دن سے مراد ہے قیامت کا دن، وہ فیصلے کا دن ہے اور وہ سب سے طے شدہ وقت ہے۔ اس دنیا میں ظالم ظلم کرتا رہتا ہے، کوئی اس کا ہاتھ پکڑنے والا نہیں ہوتا، مظلوم جو ہے ظلم سہتا رہتا ہے، مر جاتا ہے بیچارہ، اور بھی اس دنیا میں لوگ چیزیں دبا لیتے ہیں، غصب کر لیتے ہیں، چوری کر لیتے ہیں، ڈاکے ڈالتے ہیں، جان مال آبرو پہ ہاتھ ڈالتے ہیں، اور فیصلہ دنیا میں نہیں ہوتا، لیکن اللہ تعالی نے فیصلے کا ایک دن طے کیا ہوا ہے اور وہ سب کے لیے وقت طے شدہ ہے، اس میں ہر ہر چیز کا صاف صاف فیصلہ کیا جائے گا، یہاں تک کہ اگر سینگ والی بکری نے بے سینگ والی بکری کو مارا ہوگا اس کا بھی وہاں فیصلہ ہوگا اور حساب دلوایا جائے گا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، ذرہ برابر بھی کوئی نیکی کرے گا اس کو دیکھے گا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور جو ذرہ برابر جس نے برائی کی اس کو جا کے دیکھے گا۔ تو وہ فیصلے کا دن ہے، اور قیامت کے کئی نام ہیں، ان میں یہ یوم الفصل بھی ہے، قرآن مجید نے یہاں بھی اس کو ذکر کیا، اور سورۃ الممتحنہ میں فرمایا گیا کہ لن تنفعکم ارحامکم ولا اولادکم یوم القیامہ یفصل بینکم، قیامت کے دن نہ تمہاری رشتہ داریاں کام دیں گی نہ تمہاری اولاد تمہارے کام آئے گی، اللہ اس دن فیصلے کرے گا۔ یوم القیامہ یفصل بینکم، تو قیامت کے دن چونکہ فیصلے کا دن ہے، تو یہاں اللہ سبحانہ و تعالی نے سورۃ دخان کی آیت نمبر 40 میں فرمایا ان یوم الفصل میقاتہم اجمعین، بے شک فیصلے کا دن ان سب کے لیے طے شدہ وقت ہے۔ میقات کہتے ہیں طے شدہ وقت، طے شدہ ہے کہ ایک وقت ہوگا جب ہر ایک کے اعمال کا حساب و کتاب ہوگا، اور سب کے اعمال کا، چاہے وہ مسلمان ہوں، چاہے کافر ہوں، چاہے ظالم ہوں، چاہے مظلوم ہوں، سب کے لیے فیصلہ کیا جائے گا. ان یوم الفصل میقاتہم اجمعین، بے شک فیصلے کا دن سب لوگوں کے لیے طے شدہ وقت ہے. یوم لا یغنی مولا عن مولا شیئا، یہ وہ دن ہوگا کہ کوئی مولا کسی مولا سے کسی کام نہیں آئے گا، کوئی مولا کسی دوسرے مولا کے کسی کام نہیں آئے گا. اور یہ مولا کا لفظ عجیب ہے، بہت سارے معنوں میں استعمال ہوتا ہے، قرآن مجید میں بھی کئی معنوں میں استعمال ہوا. مولا جو ہے موتق کو بھی کہتے ہیں، یعنی جس نے غلام آزاد کیا ہو، مولا العتاق آپ نے سنا ہوگا طالب علموں نے. اور معتق کو بھی کہتے ہیں کہ وہ فلاں فلاں کا مولا تھا، یعنی آزاد کردہ غلام تھا. تو مولا موتق کو بھی کہتے ہیں، معتق کو بھی کہتے ہیں. مولا جو ہے ابن العم کو بھی کہتے ہیں، چچزاد بھائی کو بھی مولا کہتے ہیں. مولا کے معنی دوست کے بھی آتے ہیں، مولا کے معنی محبوب کے بھی آتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ہاتھ پکڑ کر اعلان کیا، من کنت مولا فعلی مولا، اگر میں کسی کا محبوب ہوں تو علی بھی اس کے محبوب ہے، اگر کوئی مجھ سے محبت کرتا ہے تو اس کو علی سے بھی محبت کرنی ہوگی. من کنت مولا فعلی مولا، تو مولا کے معنی محبوب کے اور مولا کے معنی مددگار کے بھی ہوتے ہیں. تو اس آیت کے اندر آپ ترجمہ محبوب کا بھی کر سکتے ہیں، دوست کا بھی کر سکتے ہیں، مددگار کا بھی کر سکتے ہیں، کہ کوئی دوست کسی دوست کے کچھ کام نہیں آئے گا، کوئی محبوب کسی دوسرے محبوب سے کسی چیز کا فائدہ نہیں پہنچا سکے گا. یوم لا یغنی مولا عن مولا شیئا، یہ وہ دن ہوگا کہ کوئی دوست کسی دوست کے کچھ کام نہیں آئے گا، کچھ کام نہیں آئے گا. اور قرآن مجید نے سورہ عبس و تولی کے اندر نقشہ کھینچا ہے کہ یہ تو وہ دن ہوگا کہ آدمی اپنے بھائی سے بھاگے گا، اور اپنے باپ سے بھاگے گا، اپنی ماں سے بھاگے گا، اس کو اپنی فکر پڑی ہوئی ہوگی اور وہ سارے رشتے بھول جائے گا. یفر المرء من اخیہ و امہ و صاحب ابیہ و صاحبتہ و بنی لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنی، ہر آدمی کے اس دن ایسی حالت ہوگی کہ جو اس کو دوسرے سے بالکل مستغنی کر دے گی، کسی کو کسی کی ہوش نہیں ہوگی. تو یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورۃ الدخان کی آیت نمبر 41 میں کہ یوم لا یغنی مولا عن مولا شیئا، یہ وہ دن ہوگا کہ کوئی دوست کسی دوست کے کچھ کام نہیں آئے گا. ولا هم ینصرون، اور نہ ان کی مدد کی جائے گی، نہ دوست کوئی مدد کر سکے گا. بعض اوقات اجنبی آدمی مدد کر دیتا ہے، لیکن وہاں کوئی بھی مدد نہیں کرے گا. ولا هم ینصرون، اور نہ ان کی مدد کی جائے گی. البتہ آگے آیت نمبر 42 میں اللہ تعالیٰ نے تسلی کا کچھ سامان رکھ دیا، الا من رحم اللہ، ہاں مگر وہ جن پر اللہ تعالیٰ رحم کرے، ہاں مگر وہ جن پر اللہ تعالیٰ رحم کرے. جن پر اللہ تعالیٰ رحم کرے تو ان کی کچھ مدد ہو جائے گی، کیونکہ شفاعت ہوگی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شفیع المذنبین ہے، وہ بعض گناہگاروں کی شفاعت کریں گے، اپنی امت کے لوگوں کی سفارش کریں گے، حافظ سفارش کریں گے، صدیقین سفارش کریں گے. تو ان پر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوگی، تو اللہ تعالیٰ ان کو سفارش کا موقع دے دیں گے اور سفارش قبول بھی کر لیں گے. لا تنفع الشفاعة عنده الا لمن اذن له، کسی کو کسی کی سفارش کام نہیں آئے گی، ہاں مگر جس کو اللہ اجازت دے دے. تو یہاں فرمایا یہ وہ دن ہوگا کہ کوئی دوست کسی دوست کے کچھ کام نہیں آئے گا، اور نہ لوگوں کی مدد کی جائے گی، ہاں مگر وہ آدمی جس پر اللہ تعالی رحم کر دے. انہ هو العزیز الرحیم، بے شک اللہ تعالی غالب ہے، رحم کرنے والا ہے، غالب ہے، رحم کرنے والا ہے. آگے آیت نمبر 43 سے 50 تک یعنی 8 آیتوں میں اللہ سبحانہ و تعالی نے اہل جہنم کا ذکر کیا ہے اور ان کے عذاب کا ذکر کیا ہے. فرما ان شجرت الزقوم طعام الاسیم, زقوم کا درخت گناہگار کا کھانا ہوگا. کل مہلی یغلی فی البطون, تانبے پگلے ہوئے تانبے کی طرح وہ پیٹ میں جا کر کھولے گا. کغلی الحمیم, جیسا کہ کھولتا ہوا پانی ابلتا ہے. خذوہ فاعتلوہ الى سواء الجحیم, اس کو پکڑو, اس کو دھکے دے کر لے جاؤ جہنم کے بیچ میں. ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحمیم, پھر اس کے سر کے اوپر کھولتے ہوئے پانی کا عذاب بہاؤ. ذق انک انت العزیز الکریم, چکھے اس عذاب کو, تو بڑا عزت والا اور کرم والا بنتا تھا. ان ھذا ما کنتم به تمترون, اور کہا جائے گا کہ یہ وہ عذاب ہے جس کے بارے میں تم شک کرتے تھے. تو آیت نمبر 43 سے 50 تک 8 آیتوں میں, چھوٹی چھوٹی آیتیں ہیں, اس میں اللہ سبحانہ و تعالی نے اہل جہنم کے عذاب کا خوفناک نقشہ کھینچا ہے. تو فرمایا ان شجرۃ الزقوم, بے شک زقوم کا درخت, اور یہ زقوم کا درخت جو ہے قرآن مجید میں تین جگہ اس کا ذکر ہے. سورۃ الاسراء میں اس کو والشجرۃ الملعونۃ فی القرآن فرمایا گیا کہ یہ بڑا ملعون درخت ہے, یعنی یہ درخت جو ہے خدا کی رحمت سے دور ہے. اور سورہ صافات کے اندر تفصیل سے ذکر ہے کہ ذالک خیر النزلا ام شجرۃ الزقوم انا جعلناها فتنة للظالمين انها شجرۃ تخرج فی اصل الجحیم طلعها کانه رؤوس الشیاطین فانهم لاکلون منها فمالئون منها البطون ثم ان علیها لشوبا من حمیم ثم ان مرجعهم لیل الجحیم ثم ان علیها لشوبا من حمیم ثم ان مرجعهم لیل الجحیم. تو سورہ صافات میں بھی اللہ تعالی نے ذکر کیا کہ یہ جو زقوم کا درخت ہے یہ جہنم کے اندر ہوگا, اللہ تعالی پناہ میں رکھے. اور کافروں نے اس وقت میں یہ کہا کہ یہ درخت تو کبھی بھی آگ میں تو ہو نہیں سکتا, درخت جو ہے وہ آگ میں تو نہیں ہو سکتا. تو لیکن اللہ تعالی نے فرمایا کہ یہ درخت تمہارے لیے آزمائش ہے, یہ درخت تمہارے لیے انا جعلناها فتنة للظالمین, ظالموں کے لیے ہم نے اس کو آزمائش بنایا ہے کہ ظالم اس کے درخت کا انکار کریں گے تو آخرت میں ان کو وہ درخت کھلایا جائے گا اور کہا جائے گا کہ ان ھذا ما کنتم بھی تم ترون, یہ ہے وہ عذاب جس پر تم شک کرتے تھے. اور جو حضرات اس پر ایمان رکھیں گے اللہ تعالیٰ انہیں اس سے بچا لیں گے. تو یہ زقوم کا درخت, اور بعض حضرات نے یہ فرمایا کہ اس کو اردو میں شاید تھوہر کہتے ہیں, اور بعض حضرات نے کہا کہ ناگ پھن کہتے ہیں. ایک درخت ہوتا ہے جنگلی درخت ہوتا ہے, اس کے کانٹے بہت ہوتے ہیں, اور اگر توڑا جائے تو اندر دودھ سا نکلتا ہے اور وہ بھی کڑوا زہریلا ہوتا ہے, اور کھانا بھی اس کا مشکل ہے, جانور بھی نہیں اس کو کھاتے. تو یہ تو دنیا کا زقوم ہے جس کو تھور کہہ لو یا ناک پھن کہہ لو, لیکن ظاہر ہے کہ جو دنیا کا پھل ہے یا دنیا میں جو چیز ہے آخرت میں جب اس کا ذکر کیا جاتا ہے تو صرف نام ایک ہوتا ہے, ورنہ تو حقیقت میں زمین اور آسمان کا فرق ہوتا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالی نے اس شجرۃ الزقوم کا ذکر کیا سورۃ الدخان کی آیات میں, اور یہ فرمایا ان شجرۃ الزقوم طعام الاسیم, بے شک زقوم کا درخت گناہگار کا کھانا ہوگا. اور یہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اہل جہنم کے اوپر عذاب مسلط ہوگا, اور ایک اور عذاب ان پر یہ ہوگا کہ بھوک شدید لگے گی, اور اس قدر بھوک ہوگی کہ وہ قابو سے باہر ہوگی. تو کھانے کو مانگیں گے تو یہ زقوم کا درخت ان کو دیا جائے گا کانٹوں والا, اور یہ ان کے پیٹ میں جب جائے گا تو زہر ہوگا اس کے اندر, اس کی وجہ سے اندر ابلے گا وہ, جیسا کہ کھولتا ہوا پانی پیٹ کے اندر ابلتا ہے. اس کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان شجرت الزقوم طعام الاسیب, بے شک زقوم کا درخت یہ گناہگار کا کھانا ہوگا. کل مہلی یغلی فی البطون, جیسے تانبے کا تیل پگھلا, جیسے پگھلا ہوا تانبا پیٹ کے اندر ابلتا ہے. پگھلا ہوا تانبا, ایک تو تانبا پھر وہ بھی پگھلا ہوا, تو جو نہ ٹھنڈا ہوتا ہے اور نہ کسی پیاس بجھانے کے کام آ سکتا ہے, تو اس زقوم درخت سے جو کچھ نکلے گا وہ پگھلے ہوئے تانبے کی طرح ہوگا. یغلی فی البطون, اور وہ ان کے پیٹ میں جا کر ابل رہا ہوگا. کا غلی الحمیم, جیسا کہ کھولتا ہوا پانی ابلتا ہے. خذوہ فاعتلوہ الى سواء الجحیم, اس کو پکڑو اور اس کو دھکے دے کر لے جاؤ جہنم کے بیچ میں. اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز چھوڑی نہیں جو بتائی نہ ہو. جہنم کی بھی ہر چیز کھول کر بتا دی تاکہ بعد میں کوئی یہ نہ کہہ سکے جی مجھے پتا نہیں تھا یا مجھے اندازہ نہیں ہوا. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہر بات کھول کھول کر بیان کر دی ہے. اسی لیے قرآن کو الکتاب المبین, القرآن المبین کہا جاتا ہے. یہ کچھ چھپاتا نہیں ہے اور یہ جو بات کرتا ہے صاف صاف کرتا ہے. آنے والے ہر واقعے کی قرآن نے خبر دی ہے صاف صاف. تو فرمایا کہ یہ اس جہنمی سے کہا جائے گا کہ خذوہ فا, بلکہ فرشتوں سے کہا جائے گا خذوہ فاعتلوہ الى سواء الجحیم, اس کو پکڑو اور اس کو دھکیل کر لے جاؤ جہنم کے بیچ میں. ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحمیم, پھر اس کے سر کے اوپر گرم پانی کا عذاب بہاؤ. اندر بھی گرم پانی ابل رہا ہوگا جو تانبے کے تیل کی طرح, پگھلے ہوئے تانبے کی طرح, اور اوپر سے دوسرا عذاب گرم پانی کا اس کے اوپر ڈالا جائے گا. ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحمیم, پھر بہاؤ اس کے سر کے اوپر گرم پانی کا عذاب. اور یہ کہا جائے گا کہ ذق انک انت العزیز الکریم, چکھ اس کو, بے شک تو بڑی عزت والا اور شریف بنتا تھا. عزیز کریم, عزیز کہتے ہیں عزت والا, کریم شریف, اور اسے کہا جائے گا ذق انک انت العزیز الکریم, چکھ بے شک تو عزت والا اور شرافت والا تھا. یعنی تو اپنے آپ کو سمجھتا تھا کہ میں پوری وادی کے اندر سب سے زیادہ عزت والا ہوں, سب سے زیادہ شریف آدمی ہوں, معزز ہوں. اب چکھ اس عذاب کو. ذق انک انت العزیز الکریم, چکھ بے شک تو عزت والا سردار تھا, شریف تھا. ان ھذا ما کنتم به تمترون, بے شک یہ وہ عذاب ہے جس کے بارے میں تم شک کیا کرتے تھے. ان ھذا ما کنتم به تمترون, بے شک یہ وہ عذاب ہے جس کے بارے میں تم شک کرتے تھے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس عذاب سے بچائے, ہر عذاب سے اللہ تعالیٰ بچائے. نعوذ بک من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ, اللہ تعالیٰ دنیا کی رسوائی سے بھی ہمیں بچائے, آخرت کے عذاب سے بھی ہمیں بچائے. یہ تو جہنمیوں کے عذاب کا ذکر کیا گیا اور یہ فرمایا گیا کہ بے شک زقوم کا درخت گناہگار کا کھانا ہوگا, پگھلے ہوئے تانبے کی طرح پیٹ میں ابل رہا ہوگا جیسے گرم پانی ابلتا ہے. پکڑو اس کو, دھکیل کر لے جاؤ جہنم کے بیچ میں, پھر اس کے سر کے اوپر گرم پانی کا عذاب بہاؤ, چکھ بے شک تو عزت والا کرم والا تھا. اب یہ بے شک یہ عذاب وہ ہے جس کے بارے میں تم شک کرتے تھے. یہ تو جہنمیوں کے عذاب کا ذکر کیا گیا اور یہ قرآن کا طریقہ ہے کہ دونوں باتیں وہ سامنے کر دیتا ہے کہ جہنم میں یہ ہوگا اور جنت میں یہ ہوگا. تو اس کے فوراً بعد آیت نمبر 51 سے لے کر 57 تک جو آیتیں ہیں, سات آیتیں, ان میں اللہ سبحانہ و تعالی نے اہل جنت کا ذکر کیا اور فرمایا ان المتقین فی مقام امین, بے شک متقی امن والے مقام میں ہوں گے, بے شک متقی لوگ امن کی جگہ میں ہوں گے. امن کی جگہ, یہ بھی بڑی نعمت ہے हर वक्त आदमी को धड़का रहता है कि घर गिर न जाए, ये न हो जाए, कोई मुझे निकाल न दे। लेकिन जन्नत के अंदर ऐसा अमन होगा कि आदमी को किसी किस्म का खौफ, धड़का या फिक्र, परेशानी होगी नहीं। इसको कुरान ने फरमाया, इन्नल मुत्तकीन फी मकामिन अमीन, बेशक मुत्तकी लोग खुदा से डरने वाले अमन की जगह में होंगे। और यह अहले जन्नत को जो जिक्र किया तो मुत्तकीन के लफ्ज के साथ जिक्र किया, और तकवा के माना होते हैं गुनाहों से बचना। मुत्तकी वो शख्स होता है जो गुनाहों से बचे, और ईमान लाने के बाद जो सबसे ऊंचा मकाम है वो तकवा का है। सिर्फ दो चीजें हैं, अगर आप पूरे दीन का खुलासा देखें, सिर्फ दो चीजें, ईमान और तकवा। ईमान का मतलब ये है अपने अकायद ठीक कर लो, और अल्लाह को अल्लाह मानो, किताब को किताब मानो, रसूल को रसूल मानो, जन्नत दोजख इन सब को तस्लीम करो, अल्लाह ताला की रुबूबियत का इकरार करो, ये ईमान है। और दूसरी चीज है तकवा। तकवा का मतलब गुनाहों से बचना, और बहुत नेकी करने की भी जरूरत नहीं। यानी दीन इतना आसान है कि बहुत ज्यादा नेकियां करेंगे आप तो दर्जात तो बढ़ेंगे आपके, लेकिन अगर आदमी सिर्फ तकवा ही इख्तियार कर ले, ज्यादा नेकियां ना भी करे, तो सीधा जन्नत में जाएगा। एक हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला तअदिल बिर्रियाति शैअन, के परहेजगारी के बराबर किसी चीज को ना समझो। यानी परहेजगारी एक ऐसी चीज है कि इसके बराबर कोई चीज नहीं है। मेरे दादा हजरत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद शफी साहब कद्दसल्लाहु सिर्रहु जब थाना भवन हाजिर हुए अपने वालिद के साथ, तो बैत की दरखास्त की, कहा हजरत मैं बैत होना चाहता हूं लेकिन मैं मसरूफ बहुत हूं और कमजोर हूं, क्योंकि हजरत बहुत कमजोर थे जिस्मानी तौर पर, तो मैं कमजोर हूं, बीमार भी रहता हूं, अभी भी बच्चे और बेवा मां थी और एक बेवा बहन थी, उसके बच्चे थे, एक बेटी बेवा हो गई थी, तो आयाल बहुत बड़ा था, खर्चे बहुत ज्यादा थे। तो हजरत दारुल दियोबंद में भी पढ़ाते थे और शाम को कुछ तिजारत करते थे ताकि किसी तरह ये तीन घरों का खर्चा चल सके। तो हजरत थानवी रहमतुल्लाह से अर्ज किया कि हजरत मैं बहुत कमजोर हूं, मैं इस रास्ते में कैसे चल सकूंगा, यानी तसव्वुफ के रास्ते पर। हजरत थानवी रहमतुल्लाह ने फरमाया, मौलवी साहब ये आपने कैसे समझ लिया कि अल्लाह का रास्ता सिर्फ ताकतवर लोगों के लिए है, कमजोरों के लिए नहीं है? अल्लाह का रास्ता तो सबके लिए है, ताकतवर लोगों के लिए भी है, कमजोर के लिए भी, कमजोरों के लिए भी। और फिर हजरत ने फरमाया कि हम आपसे कुछ काम नहीं करवाएंगे, सिर्फ ये काम कर लो कि गुनाहों से बचते रहो। फरमाया सिर्फ ये काम करो कि गुनाहों से बचते रहो। और फरमाया गुनाह से बचने का एक तो फायदा ये है कि तकवा नसीब होगा, दूसरा फायदा है कि आपका वक्त जाया नहीं होगा और आराम से रहेंगे आप, क्योंकि जितने भी गुनाह हैं उनके लिए पैसा भी चाहिए, वक्त भी चाहिए। और जब आप गुनाह से बच गए तो आपका पैसा भी बच गया और वक्त भी बच गया, अब वो वक्त आप अच्छी जगह में इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मैं अपनी बात बता रहा हूं, यानी हजरत ने तो जो अल्फाज थे मुझे याद नहीं, लेकिन खुलासा उसका यही था कि बहुत ज्यादा करने की जरूरत, सिर्फ तकवा इख्तियार कर लो, सीधे जन्नत में चले जाओगे। तो यहां भी अल्लाह ताला ने फरमाया, इन्नल मुत्तकीन फी मकामिन अमीन, बेशक खुदा से डरने वाले अमन की जगह में होंगे, फी जन्नतिन व उयून, बागात में होंगे और चश्मों में होंगे, यलबसून मिन सुंदुसिन व इस्तबरकिन मुतकाबिलीन, और वो पहनेंगे बारीक रेशम और दबीज रेशम आमने सामने बैठे हुए। यलबसून पहनेंगे सुंदुस, सुंदुस कहते हैं बारीक रेशम को और इस्तबरक कहते हैं दबीज रेशम को। ये किस्में होती थी और आला किस्म होती थी सुंदुस और इस्तबरक। तो अल्लाह ताला ने यहां फरमा, और ये भी आप जानते हैं कि दुनिया का सुंदुस और इस्तबरक आखिरत के सुंदुस और इस्तबरक का मुकाबला नहीं कर सकता, नाम है मगर ये कि हकीकत में फर्क है। अल्लाह ताला ने फरमाया कि मुत्तकी लोग امن کی جگہ میں ہوں گے، باغات میں اور چشموں میں ہوں گے، اور باریک ریشم اور دبیز ریشم پہنے ہوئے ہوں گے، متقابلین ایک دوسرے کے سامنے ہوں گے. کیا مطلب؟ کہ تنہائی بھی نہیں ہوگی، کیونکہ ساری نعمتیں ہوں مگر تنہائی ہو تو وہ نعمتوں میں ان نعمتوں میں بھی مزہ نہیں آتا. لیکن وہاں تو متقابلین ایک دوسرے کے آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے، کیونکہ جنتی جو جنتیوں کو تو حوریں اور خادم اور یہ اتنے سارے ہوں گے، پھر اس کے علاوہ اہل جنت کی ملاقات بہت ہوگی ایک دوسرے سے، آنا جانا ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے ہوئے ہوں گے. اس کو قرآن نے فرمایا کہ وہ پہنیں گے باریک ریشم اور دبیز ریشم، آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے. کذالک ایسا ہی ہوگا. قرآن نے ایک انداز ہو حاکمانہ ہے، کذالک ایسا ہی ہوگا. علماء نے لکھا یہاں وقف کرنا چاہیے، کذالک ایسا ہی ہوگا. وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ، اور ہم نے ان کی شادی کرا دی ایسی حوروں کے ساتھ جو بڑی بڑی آنکھوں والی ہیں، بڑی آنکھوں والی حوروں کے ساتھ ہم نے ان کی شادی کرا دی، حور عین کے ساتھ. عین عینا کی جمع، اور عین کہتے عینا کہتے ہیں بڑی آنکھ والی، جو بڑی آنکھ حسن کی علامت سمجھی جاتی ہے. اور حور کا معنی جس کو دیکھ کے آدمی حیران ہو جائے. امام مجاہد جو بڑے مشہور تابعی ہیں تو وہ فرماتے ہیں کہ حور وہ ہے یحار فیہ الطرف، کہ آدمی کی نگاہ حیران ہو جائے، یا اللہ یہ کون عورت ہے ایسی حسین کہ آدمی کی نگاہ حیران ہو. تو بڑی آنکھوں والی حوریں جو ہیں ان سے ہم ان کے ساتھ ہم نے ان کی شادی کرا دی. اب یہ زوجناہم، اور ہم نے ان کی شادی کرا دی بڑی آنکھوں والی حوروں کے ساتھ، تو بعض علماء نے فرمایا کہ وہاں شادی وادی تو نہیں ہوگی اور یہ ان کا جوڑا بنا دیا جائے گا، کیونکہ زوج کہتے ہیں جوڑے کو، ایک جوڑا جوڑا کپل جسے کہتے ہیں، تو ہم نے ان کا جوڑا بنا دیا حور عین کے ساتھ. لیکن علامہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ نے عجیب بات فرمائی. انہوں نے فرمایا کہ نہیں آخرت میں بھی شادی ہوگی. اب فرمایا شادی کے بغیر استمتاع ہی جائز نہیں ہے. دنیا میں بھی جو استمتاع ہوتا ہے، چاہے آپ شادی کریں، ایک کریں، دو کریں، تین کریں، تو حلال ہوتا ہے، شادی کے ذریعے سے ہوتا ہے. اور وہاں بھی شادی ہم اور آپ کرتے ہیں، وہاں اللہ تعالی ہماری شادی کرائیں گے. وزوجنا، اس لیے اللہ تعالی نے اپنی طرف نسبت کی اور فرمایا وزوجناہم بحورین عین، اور ہم نے ان کی شادی کرا دی بڑی آنکھوں والی حوروں کے ساتھ. یدعون فیہا بکل فاکہۃ آمنین، اور اس جنت میں وہ ہر پھل منگوائیں گے امن کے ساتھ. اس جنت میں وہ ہر پھل طلب کریں گے امن کے ساتھ. امن کے ساتھ یعنی ان کو یہ اطمینان ہوگا کہ جو بھی چیز ہم منگوائیں گے ملے گی، اور جتنی منگوائیں گے اتنی ملے گی، اور یہ بھی اطمینان ہوگا کہ بعد میں بل بھی نہیں دینا ہوگا، اس کے کوئی پیسے بھی نہیں دینے ہوں گے، امن ہی امن ہوگا. یدعون فیہا بکل فاکہۃ آمنین، اس میں وہ طلب کریں گے ہر پھل امن کے ساتھ. لا يذوقون فيها الموت الا الموتة الاولى، اور اس جنت میں وہ موت کو نہیں چکھیں گے مگر پہلی موت، جو پہلی موت ایک مرتبہ دنیا میں آ چکی سو آ چکی. جنت میں پھر موت کا تصور نہیں ہوگا، کیونکہ دنیا میں آدمی کو اپنی موت سے ڈر لگتا ہے، گھبراتا ہے کہ یہ مکان چلا جائے گا، میں مر جاؤں گا، قبر میں چلا جاؤں گا. تو لا يذوقون فيها الموت الا الموتة الاولى، جنت میں وہ موت بھی نہیں چکھیں گے، ہاں مگر جو پہلی موت آ چکی سو آ چکی. ووقاهم عذاب الجحيم، اور اللہ نے ان کو جہنم کے عذاب سے بچا لیا. ووقاهم عذاب الجحيم، اور اللہ نے ان کو جہنم کے عذاب سے بچا لیا. فضلا من ربك، یہ فضل تھا تیرے پروردگار کا. ذالک هو الفوز العظیم، اور یہ بڑی زبردست کامیابی ہے. عجیب ہے کہ قرآن نے نعمتوں کا ذکر کیا اور نعمتوں کا ذکر کرنے کے بعد آخر میں یہ بات فرمائی کہ اللہ نے ان کو جہنم سے بچا لیا ہے اور یہ تیرے رب کا ان پر خاص فضل ہوا ہے اور یہی بڑی زبردست کامیابی ہے. یعنی اصل کامیابی یہ ہے کہ آدمی کسی طریقے سے جہنم سے بچ جائے, بس ایک مرتبہ جنت میں داخل ہو جائے پھر تو نعمتیں ہی نعمتیں ہیں. حالانکہ جنت کے بھی 100 درجے ہیں, 100 سے ان فی الجنت 100 درجہ اعلیٰ جنت الفردوس, حدیث میں آتا ہے, ترمذی شریف کی روایت ہے, جنت میں 100 درجے ہیں. لیکن جنت میں آدمی داخل ہو جائے گا جس درجے میں بھی ہوگا اتنی نعمتیں اس کے پاس ہوں گی کہ اس کو اوپر والے پر نہ کوئی حسد ہوگا نہ رشک ہوگا. تو اصل جو کامیابی ہے وہ یہ ہے کہ آدمی کسی طریقے سے جہنم سے بچ جائے, اور جہنم سے بچنے کے لیے گناہوں سے بچنا ضروری ہے. اسی لیے ایمان کے بعد حکم ہے کس کا؟ تقویٰ کا. اسی میں عرض کر رہا ہوں کہ نیکی کی زیادہ اتنی ضرورت نہیں پڑتی, اصل جو ضرورت پڑتی ہے وہ گناہوں سے بچنے کی پڑتی ہے, کہ آپ حرام کاموں سے بچیں, کسی پر ظلم نہ کریں, کسی کا پیسہ نہ کھائیں, کسی کا حق نہ ماریں, اللہ کے حقوق, بندوں کے حقوق کسی طرح ادا کر دیں. فرض نماز پڑھ لی, فرض روزہ رکھ لیا, فرض زکات, ماں کا حق, باپ کا حق, بس ادا کر لیا, جہنم سے بچ گئے. ایک مرتبہ جہنم سے بچ جائے آدمی جنت میں داخل ہو جائے پھر تو آرام ہی آرام. اور یہی بات قرآن مجید نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 85 میں بھی ارشاد فرمائی, فرمایا کہ من زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز, جس کو جہنم سے ہٹا دیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا بس وہ کامیاب ہو گیا. اصل جو کامیابی ہے وہ جہنم سے بچنا ہے. من زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز, جس کو جہنم سے ہٹا دیا گیا اور جس کو جنت میں داخل کر دیا گیا فقط فاز, بس وہ کامیاب ہو گیا. اور جہنم سے بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے اور وہ ہے گناہوں سے بچنا, جس کو تقویٰ کہا جاتا ہے. تو صرف دو چیزیں, ایمان اور تقویٰ. ایمان اور تقویٰ ہو آدمی جہنم سے بچ جائے گا. اب اس کے بعد جنت میں جتنی آپ نیکی کرتے جائیں درجات بلند ہوتے چلے جائیں گے. تو جو بات آل عمران میں فرمائی گئی کہ من زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز, وہی بات یہاں بھی فرمائی گئی کہ ووقاهم عذاب الجحیم, اللہ نے ان کو جہنم کے عذاب سے بچا لیا. فضلا من ربک, یہ فضل ہوا تیرے پروردگار کی طرف سے. ذالک هو الفوز العظیم, اور یہ زبردست قسم کی کامیابی ہے, عظیم کامیابی ہے. یہ تو آیت نمبر 57 تک. آخری دو آیتوں میں سے جو 58 بھی آیت ہے اس میں فرمایا فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ, ہم نے اس قرآن کو آپ کی زبان پر آسان کر دیا ہے تاکہ یہ لوگ نصیحت حاصل کریں. ہم نے اس قرآن کو آپ کی زبان پر آسان کر دیا ہے تاکہ لوگ نصیحت حاصل کریں. اور آخری آیت میں فرمایا فَرْتَقِبْ إِنَّهُمْ مُرْتَقِبُونَ, اے نبی آپ انتظار کیجئے, یہ لوگ بھی انتظار کر رہے ہیں. معلوم ہے کہ فیصلے اس دنیا میں نہیں ہونے, یہ دنیا عمل کی جگہ ہے, یہ نتیجے کی جگہ نہیں ہے, یا امتحان ہی امتحان ہے. مسلسل جتنے عرصے بھی ہم یہاں ہیں اللہ تعالیٰ امتحانات میں کامیابی عطا فرمائے, امتحان بھی نہ ہو آسانی ہو جائے, بغیر امتحان کے ہی ہماری بخشش ہو جائے, توبہ سے ہی مغفرت ہو جائے. تو یہ دنیا تو امتحان ہی تھا. ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما کہ الیوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل, آج کے دن عمل ہی عمل ہے, کوئی حساب نہیں ہے, جو اچھا کرو اچھا کرو, برا کرو برا کرو, کوئی حساب نہیں. وغدا حساب ولا عمل, اور کل حساب ہی حساب ہوگا, عمل کرنے کی کوئی اجازت نہیں ہوگی. الیوم عمل ولا حساب, آج کے دن عمل ہے کوئی حساب نہیں ہے. وغدا حساب ولا عمل, اور کل قیامت کے دن جب فیصلے کا دن ہوگا حساب ہوگا وہاں، عمل کی کوئی اجازت نہیں ہوگی. تو اللہ تعالیٰ نے آخری دو آیتوں میں فرمایا فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، ہم نے اس قرآن کو آپ کی زبان پر آسان کر دیا تاکہ لوگ نصیحت حاصل کر لیں. فَارْتَقِبْ إِنَّهُمْ مُرْتَقِبُونَ، آپ انتظار کیجئے، بے شک یہ لوگ بھی انتظار کر رہے ہیں. اشارہ کر دیا اے نبی آپ یہ انتظار نہ کیجئے کہ ان کو دنیا ہی میں عذاب ہو، کیونکہ یہ دنیا میں جو عذاب آتا ہے، تکلیف آتی ہے، تو ایک تو وہ کوئی جزا سزا نہیں ہوتی، اصل جو جزا سزا ہے وہ یہاں کی نہیں ہے، وہ آخرت کی ہے. تو فرتقب انہم مرتقبون، انتظار کیجئے، بے شک وہ لوگ بھی انتظار کر رہے ہیں. یہاں تک کا ترجمہ پھر سے سن لیجئے آخری آیات کا، 40 سے لے کر 59 تک، جن پر سورۃ الدخان جس پر آ کر ختم ہوئی. فرمایا کہ بے شک فیصلے کا دن ان سب لوگوں کے لیے طے شدہ وقت ہے، یہ وہ دن ہوگا کہ کوئی دوست کسی دوست کے کچھ کام نہیں آئے گا اور نہ ان کی مدد کی جائے گی، ہاں مگر وہ آدمی جس پر اللہ رحم کر دے، بے شک اللہ غالب ہے رحم کرنے والا ہے. بے شک زقوم کا درخت گناہگار کا کھانا ہوگا، جیسا کہ پگھلا ہوا تانبا پیٹ میں جا کر ابلے گا، جیسے کھولتا ہوا پانی ابلتا ہے. پکڑو اس کو اور دھکیل کر لے جاؤ جہنم کے بیچ میں، پھر اس کے سر کے اوپر گرم پانی کا عذاب بہاؤ، چکھ، بے شک تو بڑی عزت والا کرم والا بنتا تھا، یہ وہ عذاب ہے جس کے بارے میں تم شک کیا کرتے تھے. بے شک متقی لوگ امن کی جگہ میں ہوں گے، باغات میں اور چشموں میں باریک ریشم اور دبیز ریشم پہنے ہوئے ہوں گے، ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے ہوں گے، اسی طرح ہوگا. اور ہم نے ان کی شادی کرا دی بڑی بڑی آنکھوں والی حوروں کے ساتھ، اور اس میں وہ ہر قسم کا پھل منگوائیں گے امن کے ساتھ، اور اس جنت میں وہ موت کو نہیں چکھیں گے مگر وہ پہلی موت جو آ چکی، اور اللہ نے ان کو جہنم کے عذاب سے بچا لیا، اور یہ فضل ہوا تیرے رب کی طرف سے، بے شک یہ عظیم کامیابی ہے. ہم نے اس قرآن کو آپ کی زبان پر آسان کر دیا ہے تاکہ لوگ نصیحت حاصل کر لیں، تو اے نبی آپ انتظار کیجئے، بے شک یہ لوگ بھی انتظار کر رہے ہیں. یہاں کا الحمدللہ سورۃ الدخان پوری ہو گئی ہے 25ویں پارے کی. اب انشاءاللہ سورۃ الجاثیہ، یا تو ابھی یا اگلے ہفتے، کیا کرنا چاہیے؟ کتنا وقت ہے جی؟ 15 منٹ ہے، چلو آج اتنی ہی رہنے دیتے ہیں. ویسے بھی یہاں شاید کوئی اجتماع ہے تو اس کی تیاری کرنی ہے ان حضرات نے، دعا کر لیجیے. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سیدنا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین یا ارحم الراحمین یا رب العالمین. ہمارے اس جمع ہونے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیجئے. یا اللہ یا ارحم الراحمین، ہمیں ایمان کی دولت عطا فرما، ایمان کامل نصیب فرما، تقوی کی دولت عطا فرما. یا اللہ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما، جو گناہ ہو جائے فوراً یا اللہ سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے، پھر گناہ ہو جائے یا اللہ پھر سچی توبہ کی توفیق عطا فرما، پھر گناہ ہو جائے یا اللہ پھر سچی توبہ کی توفیق عطا فرما. یا اللہ جب ہم اس دنیا سے جائیں تو توبہ کے ساتھ جائیں، پاک صاف ہو کر جائیں، تقوی کے ساتھ جائیں. یا اللہ ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. یا اللہ دنیا بھی اچھی فرما، آخرت بھی اچھی فرما، جہنم کے عذاب سے بچا لیجئے. یا اللہ جہنم کے عذاب سے بچا لیجئے اور بلا حساب و کتاب ہمیں جنت میں داخل فرما دیجئے. یا اللہ اس قرآن مجید کو پڑھنے کی توفیق عطا فرما، سمجھنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ یا ارحم الراحمین، اس قرآن مجید پر عمل کی توفیق عطا فرما، اس قرآن مجید میں غور و فکر کی توفیق عطا فرما، اس قرآن کو ہمارے لیے ہدایت کا ذریعہ بنا دے. اللہم آنس وحشتنا فی قبورنا، اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم، واجعله لنا اماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار، واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم جعل القرآن ربيع قلوبنا، وجلاء أحزاننا، وذهاب همومنا وغمومنا. یا اللہ اس قرآن کی برکت سے ہماری دنیا اور آخرت اچھی فرما دیجئے. جو حضرات بیمار ہیں انہیں شفاء کامل عاجل نصیب فرما. ہمارے صدر صاحب دامت برکات و مالیل ہیں، کمزور ہیں، یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ان کی بیماری دور فرما، انہیں صحت و عافیت نصیب فرما. ہمارے اکابر کو صحت و عافیت کے ساتھ سلامت رکھیے. یا اللہ یا ارحم الراحمین، ہمیں اپنے اکابر کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہم میں جو بیمار ہیں شفا عطا فرما، ہمارے متعلقین احباب میں جو بیمار ہیں سب کو صحت عطا فرما. یا اللہ جو بے گھر ہیں انہیں ذاتی گھر عطا فرما، جو بے روزگار ہیں انہیں حلال روزگار عطا فرما. یا اللہ جو بے اولاد ہیں اپنے فضل و کرم سے اولاد صالح نرین عطا فرما دے. یا اللہ یا ارحم الراحمین، جو پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما. ہماری تمام جائز حاجتیں اپنے فضل و کرم سے پوری فرما. آپ حاجتوں کو جاننے والے ہیں، دلوں کو جاننے والے ہیں. اللہ ہم سب کے دلوں میں اور ہمارے کئی طرح کے مسائل ہیں، دلوں میں طرح طرح کی حاجتیں ہیں. یا اللہ اس قرآن کی برکت سے، اس اجتماع کی برکت سے، یا اللہ ہماری تمام جائز حاجتوں کو پورا فرما. اللهم انا نسألك من خير ما سألك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه عبدك ونبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أنت المستعان وعليك التكلان. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، وصلى الله وسلم وبارك على حبيبنا وسيدنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.